بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو صلاۃ والسلام کا طریقہ یہ ہم نے پڑھ لیا تھا میرے خیال میں. آخر میں جو مسئلہ ہے اس پیج کے اوپر، تو وہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ قعدۂ نماز میں تو قیامت تک الفاظ صلاۃ والسلام اسی طرح کہنا مسنون ہے جس طرح اوپر منقول ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جو درود ابراہیمی جس کو ہم کہتے ہیں، تو اسی طرح سے کہنا مسنون ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی سنت سے ثابت ہے. اور خارج نماز میں جب آن صلی اللہ علیہ وسلم خود مخاطب ہوں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، وہاں تو وہی اثرات یعنی الفاظ اثرات و السلام علیکہ کے اختیار کیے جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت کے بعد روضہ اقدس کے سامنے جب سلام عرض کیا جائے، تو اس میں بھی صیغہ السلام علیکہ کا اختیار کرنا مسنون ہے، ٹھیک ہے؟ ظاہری. اچھا ہاں، یہ بھی ہم پڑھ چکے تھے ویسے. چلیں، اس کے علاوہ جہاں غائبانہ صلاۃ والسلام پڑھا جائے، تو صحابہ و تابعین اور آئمہ امت سے صیغہ غائب کا استعمال کرنا مسنون ہے، منقول ہے، مثلا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، آگے صلاۃ والسلام کے احکام. نماز کے قاعدہ اخیرہ میں صلاۃ یعنی درود شریف سنت مؤکدہ تو سب کے نزدیک ہے، امام شافعی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، جس کے ترک سے نماز واجب اعادہ ہو جاتی ہے، یعنی واجب نماز میں شامل کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر آپ سے بھول ہو جائے تو واجب چھوٹ جائے، تو پھر اگر سجدہ صاف کر لیں تو پھر پورا ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں کریں تو پھر نماز جو ہے واجب اعادہ ہو جاتی ہے. مسئلہ، اس پر بھی جمہور فقہا کا اتفاق ہے کہ جب کوئی آن صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے یا سنے تو اس پر درود شریف واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے وقت درود شریف نہ پڑھنے پر وعید آئی ہے. یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا. اب آخر میں جو مسئلہ ہے کہ اگر ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک بار بار آئے، تو صرف ایک مرتبہ درود پڑھنے سے واجب ادا ہو جاتا ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ جتنی بار ذکر مبارک کرے، ذکر مبارک خود کرے یا کسی سے سنے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو ذکر مبارک کہا، ٹھیک ہے، تو خود کرے یا کسی سے سنے، ہر مرتبہ درود شریف پڑھے. حضرات محدثین سے زیادہ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کر سکتا ہے کہ ان کا ہر وقت کا مشغلہ ہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بتایا تھا کہ دور حدیث کی کلاس کے اندر جو طلباء ہوتے ہیں وہ اکثر ان میں ہر وقت ہی درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، کیونکہ مستقل ہی قال رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاس کے اندر، ٹھیک ہے. جبھی محدثین نے جو ہے نا وہ اپنی کتابوں کے اندر، اگرچہ کہ پرانے زمانے میں وہ ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، ہاتھ سے ہی کتابوں کی نقلیں بنتی تھیں، اور یعنی صفحہ مشکل بھی ہوتا تھا، مہنگا بھی ہوتا تھا، اور جو انک ہوتی تھی وہ بھی جو ہے وہ قیمتی چیز ہوتی تھی. حتیٰ کہ یہ بات ہم نے آپ کو مختلف مقامات پر بتائی ہے کہ ہمارے اکابرین جو ہے وہ انک کو سیو کرنا اور صفحے کو سیو کرنے کا کتنا زیادہ خیال رکھتے تھے، کہ جو یہ فقہ کی کتابیں ہیں، اصول کی کتابیں ہیں، تو ان کے اندر وہ جو حاشیے لکھتے تھے، حاشیے، رائٹ، متن بیچ میں تھوڑی سی عبارت ہوتی تھی اور اس کے برابر اس کے چاروں طرف پھر وہ حاشیے لکھتے تھے. تو یہ حاشیے جو ہے وہ انتہائی چھوٹی رائٹنگ میں لکھتے تھے اور ٹیڑھا ٹیڑھا کر کے لکھتے تھے تاکہ زیادہ جگہ استعمال ہو سکے، ٹھیک ہے. پھر وہ حاشیے کے چاروں طرف پھر ایک اور حاشیہ ہوتا ہے. کچھ کتابیں تو ایسی ہیں کہ تین تین چار چار لیولز آف حاشیے ہوتے ہیں ایک ہی پیج کے اوپر، متن کے اوپر حاشیہ، حاشیہ میننگ جو فٹ نوٹ جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن وہ فٹ نوٹ نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ پورا اراؤنڈ دا عبارت نوٹ ہوتا تھا، پھر اس کے اراؤنڈ ایک اور حاشیہ، پھر اس کے اراؤنڈ ایک اور حاشیہ، پھر اس کے اراؤنڈ ایک اور حاشیہ، اور پھر اس کے اوپر سونے پر سہاگا یہ کہ جہاں پر وہ کوئی بھی جگہ بچا سکتے تھے نا کہ کوئی چیز لکھنے کی بجائے کوئی حرکت ڈال دی جائے، تو وہ لیٹر لکھنے کی بجائے حرکت سے کام چلا لیتے،
और यहीं से तनवीन भी। तनवीन का क्या मतलब है कि नून लिखने की बजाय आप एक हरकत ऐड कर दें, ठीक है, तो पढ़ने वालों को पता लग जाएगा कि यहाँ पर नून है, असल में तो नून होता है लेकिन नून नहीं लिखते थे, ठीक है भाई, क्यों नहीं लिखते थे नून? तो नून लिखने में जो है जी जगह ज्यादा जाती है और उससे जो है वो रोशनाई ज्यादा लगती है, कागज मुश्किल महंगा है, ठीक है। तो लेकिन यही लोग जब नबी अलैहिस्सलाम का नाम आता था तो यही लोग जो हैं वो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा लिखते थे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा लिखते थे, ठीक है। तो कितना ज्यादा इसका ख्याल रखते थे। मसला जिस तरह जुबान से जिक्र मुबारक के वक्त जुबानी सलात व सलाम वाजिब है, इसी तरह कलम से लिखने की भी वाजिब है। जिसने गुलाब का फूल देखा और मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ा, उसने मेरे साथ बेवफाई करी। सुने, जिसने गुलाब का फूल देखकर मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ा, उसने मेरे साथ बेवफाई करी। ये हजरत ने बताया कि हमने कभी हदीस सुनी नहीं थी, पढ़ी नहीं थी, हमने कौन सी सारी हदीसी किताबें पढ़ी है, ठीक है। लेकिन अल्लाह का बहुत एहसान और करम है, अल्लाह का फजल है कि उसके बाद से मेरा नहीं ख्याल कि मेरी जिंदगी में एक दफा कोई ऐसा मौका आया हो कि गुलाब का फूल देखा हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खासे एतमाद के साथ ये आजिज़ बात कह सकता है कि गुलाब के फूल देख करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमेशा अल्लाह ने पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। उसके बाद फरमाते हैं मसला जिक्र मुबारक के वक्त अफजल व आला, और मुस्तहब तो यही है कि सलात और सलाम दोनों पढ़ें और लिखे जाएं, लेकिन अगर कोई शख्स इनमें से एक यानी सिर्फ सलात या सिर्फ सलाम पर इक्तफा कर ले तो जमहूर फुकहा के नजदीक कोई गुनाह नहीं है। शेखुल इस्लाम नवी रहमतुल्लाह अलैहि वगैरह ने दोनों में से सिर्फ एक पर इक्तफा करना मकरू फरमाया है। इब्ने हजर हैसमी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि इनकी मुराद कराहियत से खिलाफ उला होना है, खिलाफ अवला होना है, कि जिसको इस्तेलाह में मकरूह तंजीही कहा जाता है, ठीक है। यानी दोनों में से असलात और असलाम दोनों पढ़ लें तो वो अवला होगा, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक पढ़ें तो वो खिलाफ अवला है, और इसी को फिका में, हनफी फिका में इसको मकरूह तंजीही कहा जाता है। उलमाए उम्मत का मुसलसल अमल इस पर शायद है कि वो दोनों ही को जमा करते हैं और बाज़ औक़ात एक पर भी इक्तफा कर लेते हैं। एक और मसला, लफ्ज़ सलात अम्बिया अलैहिस्सलाम के सिवा किसी के लिए इस्तेमाल करना जमहूर उलमा के नज़दीक जायज़ नहीं है। इमाम बैहक़ी ने अपने सुनन में हज़रत इब्न बाज़ रज़ियल्लाहु अन्हु का फतवा नकल किया है कि ये भी हम पढ़ ही चुके थे बोलते हैं। अच्छा तो ये तो हो गया था एक्चुअली मुकम्मल, आप तो बताते नहीं है तो खुद आप लोगों को भी पता नहीं होता भाई, ये तो मुकम्मल हो गई थी ना, बताया क्यों नहीं था। अच्छा इसके बाद जो आयत है वो किसी ने तैयार की है, आयत नंबर 57-58, तो उसकी तिलावत कर लें। वैसे आपने अच्छा ही हुआ नहीं बताया, वरना ये गुलाब वाली हदीस रह जाती, क्योंकि वो उसी मौके पर ही अल्लाह ने याद करवानी थी। जी मेरा पढ़ भी चुकी है। अच्छा चले ठीक है, शुक्र आपने ये तो बता दिया। चले इसी पर खुलासे तस्वीर पढ़ते हैं कि बेशक जो लोग इन लजीना युजून अल्लाह व रसूलहू लअनहुम अल्लाह फिल दुनिया वल आखिरा, कि बेशक जो लोग अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसदन ईज़ा देते हैं अल्लाह ताला उन पर दुनिया और आखिरत में लानत करता है। وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا, और उनके लिए जलील करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। वल्लज़ीना, अच्छा, और इसी तरह से वल्लज़ीना युज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनाति बिग़ैरि मक्तसबू,
فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، اور جو لوگ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو بدون اس کے کہ انہوں نے کچھ ایسا کام کیا ہو، کہ انہوں نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا ہوتا جس سے وہ مستحق سزا ہو جائیں، ایزا پہنچاتے ہیں. آواز تو دوسروں کو بھی ختم، جیسے میں فون یوز کر رہا ہوں ابھی کلاس کے لیے، تو بغیر اس چیز کے کہ جس کے وہ مستحق ہو جائیں تو غریب کر لیتے ہیں، ایزا پہنچاتے ہیں، تو وہ لوگ بہتان اور صریح گناہ کا اپنے بار لیتے ہیں. یعنی اگر وہ ایزا قولی ہے تو یہ بہتان کہلائے گا، اور اگر ایزا فعلی ہے تو مطلق گناہ ہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کسی کو فزیکل تکلیف پہنچانا تو یہ گناہ کہلائے گا، مطلق گناہ کہلائے گا. ٹھیک ہے، اس کے معروف مسائل میں لکھتے ہیں کہ سابقہ آیات میں مسلمانوں کو ان چیزوں پر تنبیہ کی گئی تھی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا و تکلیف پہنچتی تھی، مگر کچھ مسلمان نا واقفیت یا بے توجہی کی وجہ سے بلا قصد ایذا اس میں مبتلا ہو جاتے تھے. یعنی ان کا ارادہ نہیں ہوتا تھا نبی علیہ السلام کو ایذا پہنچانے کا، لیکن پھر بھی پہنچا دیتے تھے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوت میں بلا دعوت چلے جانا، یا دعوت کے وقت سے بہت پہلے آ کر بیٹھ جانا، یا کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں باہمی بات چیت میں مشغول ہو کر دیر لگانا. جیسے کہ وہاں پر بھی ذکر کیا تھا کہ یہ جو لوگ تھے نا، یہ کوئی منافقین نہیں تھے، یہ ایمان والے ہی تھے، لیکن تربیت میں ٹائم لگتا ہے، چیزیں ساری جو ہیں وہ ایک ساتھ تو نہیں بتائی جا سکتی نا، تو ان لوگوں کو یہ باتیں اس وقت تک نہیں پتا تھی. یا یہ کہ باقی لوگوں کو پھر بھی ذرا ہوتا ہے نا، سوسائٹی کے اندر مختلف طبقات ہوتے ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو کچھ لوگوں کے گھروں کے اندر ماحول ایسا ہوتا ہے کہ ان کو بہت ساری تربیت کی باتیں خود سے بھی پتہ لگ جاتی ہیں، والدین سے بھی پتہ لگ جاتی ہیں، لیکن ہر ایک کو نہیں پتہ لگتی، ہر ایک ایسا ماحول نہیں ہوتا، تو ان کو پھر شیخ نے بتانا ہوتا ہے. تو یہ لوگ بھی ایسے ہی ہوں گے کہ جن کو کہ پہلے سے باتیں ان باتوں کا اندازہ نہیں تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پھر وقت آنے کے اوپر یہ چیزیں بتائیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو اس سے پہلے جو ہے یہ غلطی کر جاتے تھے. تو جن پر یہ آیت ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اس میں تنبیہ کی گئی ہے. یہ وہ ایزا تھی جو بلا قصد و ارادہ غفلت سے پہنچ جاتی تھی. اس پر تو صرف تنبیہ کر دینا کافی سمجھا گیا، مذکور الصدر دو آیتوں میں اس ایزا و تکلیف کا ذکر ہے جو مخالفین اسلام کفار و منافقین کی طرف سے قصدن آپ کو پہنچائی جاتی تھی. اسی لیے خلاصہ تفسیر میں یہاں قصدن کا لفظ بڑھایا گیا ہے، ٹھیک ہے، جس میں جسمانی ایزائیں بھی داخل ہیں جو مختلف اوقات میں کفار کے ہاتھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی ہیں، اور روحانی ایزائیں بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع اور ازواج و مطہرات پر بہتان تراشی کے ذریعے سے پہنچائی گئیں. اس بل ارادہ ایزا پہنچانے پر لعنت اور عذاب شدید کی وعید بھی آیت مذکورہ میں آئی ہے. اس آیت کے شروع میں جو یہ ارشاد ہوا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو ایزا پہنچاتے ہیں، اس میں ایزا پہنچانے سے مراد وہ افعال اور اقوال ہیں جو عادتاً ایزا کا سبب بنا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگرچہ حق تعالیٰ کی ذات پاک ہر تأثر و انفعال سے بالا تر ہے، کسی کی مجال ہی نہیں کہ اس تک کوئی تکلیف پہنچا سکے، لیکن ایسے افعال جن سے عادتاً ایزا پہنچا کرتی ہے ان کو ایزا اللہ سے تعبیر کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اب آگے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس میں آئمہ تفسیر کا اختلاف ہے کہ یہاں پر اللہ کو ایزا دینے سے کیا مراد ہے. بعض آئمہ تفسیر نے ان افعال و اقوال کو اس کا مصداق ٹھہرایا ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی احادیث میں بتلایا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایزا کا سبب ہے. مثلا حوادث و مصائب کے وقت زمانے کو برا کہنا، کہ در حقیقت فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، یعنی زمانہ کوئی برا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یعنی زمانے کو بلانے والے ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو زمانے کو برا کہنا جو ہے نا، یہ برائی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے. یہ لوگ زمانے کو فائل سمجھ کر گالیاں دیتے تھے، تو در حقیقت وہ فائل حقیقی تک پہنچتی تھی. ٹھیک ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ جاندار چیزوں کی تصویریں بنانا اللہ تعالیٰ کی ایزا کا سبب ہے. ایک منٹ،
محمد علی
جی ایک واش روم میں تو آج کل جو بولا جاتا ہے کہ فتنے کا دور ہے، ماحول معاشرہ ایسا ہے، یہ سب غلط ہے. ماحول معاشرہ ایسا ہے تو ماحول معاشرہ جو ہے نا، یہ تو یعنی یہاں تک تو بات جو ہے نا وہ یعنی لوگوں پر جاتی ہے نا، کیونکہ ماحول اور معاشرہ جو ہے وہ بھی یعنی اس کے فائل جو ہوتے ہیں وہ لوگ ہی ہوتے ہیں. بیسیکلی آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں کہہ رہے. اور جہاں تک یہ ہے کہ جی زمانہ خراب ہے یا فتنے کا دور ہے، تو وہ بھی نا بولنے والے کی نیت عموماً ایسے ہی ہوتی ہے، کیونکہ ایسے الفاظ جو ہیں وہ علماء بھی استعمال کرتے ہیں، فتنے کا دور ہے، زمانے کا دور ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک الگ کونوٹیشن یا ایک الگ اس میں معنی پوشیدہ ہوتے ہیں کہ جس میں کہ ہم انسانوں کے گناہوں کو اصل میں یعنی الزام ٹھہرا رہے ہیں. ٹھیک ہے، فتنے کا دور سے مراد کہ انسان جو ہے نا وہ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان گناہوں کی جو نحوست ہے یا اس کے اثرات ہیں، تو اس کی وجہ سے دنیا میں پریشانیاں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر یہ بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں پر جو ہے نا کہ بھئی کوئی وہ آ گیا، یعنی جیسے کہہ رہے ہیں نا حوادث و مصائب. ٹھیک ہے، جیسے کہ کوئی بیماری پھیل گئی، ٹھیک ہے، تعاون پھیل گیا، یا یہ کہ کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی طوفان آ گیا، کوئی سیلاب آ گیا. ٹھیک ہے، اب یہ چیزیں جو ہوتی تھیں تو اس کے اوپر جو لوگ بات کرتے تھے نا کہ جی زمانہ زمانے کو برا کہہ رہے ہیں یا اس کو فائل سمجھ کر گالیاں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کی مراد جو ہے وہ لوگوں کے گناہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کی نیت ہی یہ ہوتی تھی کہ جی بس زمانہ، یعنی گویا کہ یہ زمانہ گویا کہ ایک فائل کے طور پر وہ دیتے تھے. ٹھیک ہے، لوگوں کے گناہ کی بات ہی نہیں کر رہے ہوتے تھے. تو یہاں ایک الگ نیت ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، حوادث و مصائب کے وقت زمانے کو برا کہنا، کہ در حقیقت فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے، یہ تو جو زلزلہ آیا تو اللہ تعالیٰ کے فعل کی وجہ سے زلزلہ آیا ہے اور سیلاب آئی ہے. اب وہ بھی یعنی اس میں بھی پھر ظاہر ہے وہی گناہ والا کانسیپٹ آ سکتا ہے کہ اگر کوئی یہ نیت کرے کہ جی یہ جو زلزلہ آیا یہ انسانوں کے گناہ کی وجہ سے آیا، تو اس کی نیت کیا ہوگی کہ انسانوں کو الزام ٹھہرانا. ٹھیک ہے نا، لیکن اگر کوئی انسانوں کو الزام ٹھہرانے کا بالکل دل میں ارادہ ہی نہ کر رہا ہو، بلکہ وہ فقط جو ہے وہ زمانے کو برا کہہ رہا ہو، تو پھر وہ برائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے، پلٹتی ہے. ٹھیک ہے، اور بعض روایات میں کیا ہے کہ جاندار چیزوں کی تصویریں بنانا اللہ تعالیٰ کی ایزا کا سبب ہے. تو آیت میں اللہ کو ایزا دینے سے مراد یہ اقوال یا افعال ہوئے. ٹھیک ہے، اور دوسرے آئے میں تفسیر نے فرمایا، تو یہ تو ایک گروپ کی یہ انٹرپریٹیشن ہے. دوسرے آئے میں تفسیر نے فرمایا کہ یہاں در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایزا سے روکنا اور اس پر وعید کرنا مقصود ہے، مگر آیت میں ایزا رسول کو ایزا حق تعالی کے عنوان سے تعبیر کر دیا گیا، کیونکہ آپ کو ایزا پہنچانا در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو ایزا پہنچانا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے، یعنی یعنی گویا نا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ساتھ جو برے معاملات ہیں نا، تو ان کو اپنے اوپر تصور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ होता है कि जी हम जब किसी से बहुत मोहब्बत करते हैं तो अगर कोई उसको सताए तो हम कहते हैं कि जी इसने मेरे साथ दुश्मनी मोल ली है, ठीक है, हालांकि सताने वाले ने हमारे साथ कुछ नहीं किया। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला जो है वो ईमान वालों और रसूल के साथ जो है ना उसी तरह का मामला करते हैं, जैसे कि इवन सूरह बकरा की भी इब्तदाई आयात के अंदर ना वो यही है, يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم, ठीक है ना, कि ये धोखा देते हैं अल्लाह का, और वहां तो रसूल का भी जिक्र नहीं है, वहां तो والذين آمنوا, ठीक है, और ईमान वालों को धोखा देते हैं, يخادعون الله والذين آمنوا, हालांकि अल्लाह ताला को तो कोई धोखा नहीं दे सकता ना, अल्लाह ताला तो हर चीज देखते हैं, हर चीज जानते हैं, तो अल्लाह को कौन धोखा दे सकता है, लेकिन ईमान वालों को धोखा देना, तफसीर में लिखा है मुफस्सरीन ने कि ईमान वालों को धोखा देना अल्लाह ताला ने उसको अपने अगेंस्ट कंसिडर किया, ठीक है, तो इतना अल्लाह ताला को यानी ईमान वालों के साथ ताल्लुक है और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो और भी खसूसी ताल्लुक है। अच्छा, कुरान के सियाक व सबाक से भी तरजीह इसी दूसरे कौल की मालूम होती है, क्योंकि पहले भी ईज़ाए रसूल का बयान था और आगे भी इसी का बयान आ रहा है, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईज़ा का अल्लाह ताला के लिए ईज़ा होना हज़रत अब्दुर्रहमान बिन मुगफ़ल मुज़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत से साबित है कि जिसका तर्जुमा बनता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि मेरे सहाबा के बारे में डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, ठीक है ना। ये जुमे के खुतबे में भी जो हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर खुतबा है तो उसके अंदर ये अल्फाज है ना, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिज़ूहुम ग़रज़ा मिन बादी, ठीक है, जो अगर कभी आपने जुमे का खुतबा सुना हो, कभी कहीं पे जुमा पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, खुसूसन जैसे हरम वगैरह पढ़ते हैं, हरम में तो शायद शाह वलीउल्लाह का खुतबा जाहिर नहीं पढ़ा जाता, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के अंदर उन्हीं का खुतबा पढ़ा जाता है, तो उसमें ये अल्फाज जरूर से पढ़े जाते हैं, غرضهم لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن احبهم فبحب احبهم, بس يعني ان کو میرے بعد اپنے اعتراضات اور تنقیدات کا نشانہ نہ بناؤ, ٹھیک ہے, فمن احبهم فبحب احبهم, کیونکہ ان سے جس نے محبت کری میری محبت کی وجہ سے کی, اور جس نے ان سے بغض رکھا بغض رکھا, ومن ابغضهم فببغض ابغضهم, ٹھیک ہے نا, تو میرے بغض کی وجہ سے رکھا, यहां तक जो है जुमे के खुतबे का हिस्सा होता है। फिर उसके बाद हदीस पूरी क्या है, वमन आज़ाहुम फ़क़त आज़ानी वमन आज़ानी फ़क़त आज़ल्लाह वमन आज़ल्लाह युशिकु अन याहुदा, ठीक है, कि जिसने उनको ईजा पहुंचाई उसने मुझे ईजा दी, और जिसने मुझे ईजा दी उसने अल्लाह को ईजा दी, और जिसने अल्लाह को ईजा दी तो करीब है कि अल्लाह ताला उससे गिरफ्त करेगा, ठीक है। देखें किस तरीके से ये यानी स्टेप बाय स्टेप या यानी एक चेन की शक्ल में चलता है मामला। तो इस हदीस से जैसा ये मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईजा से अल्लाह ताला की ईजा होती है, इसी तरह ये भी मालूम हुआ कि सहाबा कराम में से किसी को ईजा पहुंचाना या उनकी शान में गुस्ताखी करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईजा है, तो ये अल्लाह ताला की कदरदानी है कि अल्लाह ताला अपने मानने वालों को और अपनी मानने वालों को, ठीक है ना, अपने मानने वाले तो सारे मुसलमान हैं, लेकिन अपनी मानने वाले जो अल्लाह की मान करके चलते हैं, अल्लाह के रसूल की मान करके चलते हैं, तो उनकी अल्लाह ताला ना ऐसे कदरदानी करते हैं कि उनके खिलाफ जो दुश्मनी का ऐलान करता है तो उनको कहते हैं कि जी अल्लाह ताला उनके ऐसे बंदे के खिलाफ दुश्मनी का ऐलान कर देता है। वो वाली हदीस भी आपने सुनी होगी कि मन आदा ली वलीयन, कि जिसने दुश्मनी इख्तियार करी उसके साथ जो मेरे लिए दोस्त है, ली वलीयन फआज़न्तुहु लिलहर्ब, तो मैं ऐलान जंग कर देता हूं उसके खिलाफ। अब यहां पर ना अल्लाह ताला ने रसूल का तस्करा किया ना सहाबा कराम का तस्करा किया, बल्कि कोई भी उम्मती जो कि अल्लाह के साथ दोस्ती करता है उसके साथ दुश्मनी करने वाला उसके खिलाफ अल्लाह ताला जंग का ऐलान कर देते हैं, ठीक है, तो ये कदरदानी ही तो है और क्या है। तो अब ये अहले तशी जो होते हैं अब इनके साथ तो यही मामला है ना, क्योंकि इनका मसला क्या है, सारा का सारा सहाबा इकराम की दुश्मनी है, ठीक है। इस आयत के शान नुज़ूल के मुतालिक मुतअद्दद रिवायात हैं, बाज में है कि ये हजरत सिद्दीका आयशा रज़ी अल्लाह अन पर अनहा पर बहतान लगाने के मुतालिक नाजिल हुई है, जैसे कि हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि जिस जमाने में हजरत सिद्दीका आयशा रज़ी अल्लाह अनहा पर बहतान बांधा गया तो अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक के घर में कुछ लोग जमा हुए और उस बहतान को फैलाने चलता करने की बातें करते थे, اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس کی شکایت فرمائی کہ یہ شخص مجھے ایزا پہنچاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اماں عائشہ صدیقہ تعالیٰ کے خلاف بہتان لگ رہا ہے تو ظاہر ہے بیوی کے اوپر بہتان جو ہے وہ تو شوہر اپنے خلاف کنسیڈر کرتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو بیوی سے محبت ہو، جو بیوی سے محبت کرنے والا شوہر نہیں ہوتا تو وہ تو خود ہی اس بہتان کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شدید محبت تھی، بہت محبت تھی عائشہ رضی اللہ عنہ سے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کے وقت کچھ منافقین نے طعن کیا، اس کے متعلق یہ نازل ہوئی، صفیہ بنت حیی جو کہ وہ اس وہ یہودی سردار کی بیٹی تھی، تو اس وقت بھی کچھ نے اس طریقے سے طعن کیا تھا۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ یہ آیت ہر ایسے معاملے کے متعلق نازل ہوئی ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچے۔ اس میں صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان بھی داخل ہے اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا زینب رضی اللہ عنہا کے نکاحوں پر طعن و تشنیع بھی شامل ہے، کیونکہ زینب رضی اللہ عنہا کے نکاح کے اندر بھی وہی منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح والا معاملہ تھا، لوگوں نے طعن تشنیع کری ہوگی اس کے اوپر بھی۔ دوسرے صحابہ کو برا کہنا اور ان پر تبرع کرنا بھی داخل ہے۔ تبرع کا مطلب یہی ہوتا ہے، یعنی الزام تراشی اور اس طرح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کی ایذا پہنچانا کفر ہے۔ مسئلہ، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کی ایذا پہنچائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا صفات میں کوئی عیب نکالے، خواہ صراحتن ہو یا کنایتن، وہ کافر ہو گیا، اور اس آیت کی روح سے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ کذا قالن قال القاضی ثناء اللہ بالتفسیر المظہری۔ دوسری آیت میں عام مومنین کو ایذا پہنچانے کے حرام اور بہتان ہونے کو بیان کیا ہے جبکہ وہ شرعاً اس کے مستحق نہ ہو۔ عام مومنین میں یہ قید اس لیے لگائی کہ ان میں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کے بدلے میں اس کو ایذا دینا شرعاً جائز ہے، اور یعنی سزا دینا جو شرعی طور پر سزا دینا اگر جائز ہو جاتا ہے کسی شخص کو، اگر ایسا نہ لکھتے تو پھر وہ کسی ایمان والے سے گناہ ہو جائے تو اس کو سزا دینا پھر حرام ہو جاتا، کہ بھئی ایمان والا تو ہے نا وہ، پھر آپ کیسے سزا دے سکتے ہیں اس آیت کی روح سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر شرط لگا دی۔ اور پہلی آیت میں چونکہ معاملہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کا تھا تو اس میں کوئی قید نہیں لگائی، اس لیے کہ وہاں جائز ہونے کا کوئی احتمال ہی نہیں، کیونکہ نبی جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ویسے ہی جو ہے وہ پرفیکٹ ہیں، اللہ تعالیٰ سے تو کوئی غلطی کا احتمال ہی نہیں۔ کسی مسلمان کو بغیر وجہ شرعی دکھ پہنچانا حرام ہے۔ مذکورہ آیت میں الذین یؤذون المؤمنین الا بہتانا عظیما سے کسی مسلمان کو بغیر وجہ شرعی کے کسی قسم کی ایذا اور دکھ پہنچانے کی حرمت ثابت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده والمؤمن من آمنه الناس على دمائهم واموالهم۔ ٹھیک ہے، مسلمان تو صرف وہ آدمی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سب مسلمان محفوظ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور مومن تو صرف وہی ہے جس سے لوگ اپنے خون اور مال کے معاملے میں محفوظ ہو۔ ٹھیک ہے، کسی کو کوئی سوال ہے تو اس کے اوپر۔ کچھ سنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کرتے ہیں، ہمارے گناہوں سے بھی آپ علیہ السلام کو ایذا پہنچتی ہے۔ گناہ یعنی امت کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں، تو یہاں تک تو بات ثابت ہے۔ اب نبی علیہ السلام کو ایذا پہنچتی ہے تو یہ اب ایک عقلی کنکلوژن، عقلی جو ہے نا سے ایک آپ نکالتے ہیں کہ بھئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے ایسے اعمال پہنچتے ہوں گے تو ایذا یقیناً پہنچتی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں یہ کوئی میرے علم میں کم از کم کوئی ایسے صریح الفاظ نہیں ہے کہ ایذا پہنچتی ہے، لیکن یہ عقلی طور پر یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ پہنچتی تو ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اتنے لطیف طبیعت کے مالک تھے۔ تو باقی یہ کہ جو سنی تبرع کرتے ہیں تو اب सुन्नी हो जाना ये कोई वो तो नहीं है ना कि जी कोई आपके माथे के ऊपर कुछ सुन्नी नाम की कोई चीज लिखी हुई होती है। भाई ये तो आमाल के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप क्या हैं, ठीक है ना। अगर आप अहले सुन्ना वल जमात के अकीदे को मानते ही नहीं है, बस आप जो है वो यानी एक सुन्नी घराने में पैदा हो गए, ठीक है, यानी आप मशहूर हो गए कि जी आप सुन्नी है, ठीक है, तो उससे तो आप सुन्नी नहीं बन जाते ना। सुन्नी तो भाई अकीदा जो मानता है वो होता है, ठीक है ना। उसी तरीके से किसी का नाम जो है वो यानी कोई यानी हामिद किसी का नाम है, लेकिन वो कहता है कि जी नहीं ये तो हिंदू भी सही है और यहूदी और ईसाई भी सही है, ठीक है ना। तो वो हामिद नाम से वो बंदा मुसलमान तो नहीं हो जाता ना, तो वो उसने तो कुफर का इरतकाब कर दिया, तो वो काफिर हो गया चाहे बेशक उसका नाम हामिद हो। तो उसी तरीके से सहाबा कराम में से किसी के ऊपर अगर वो करते हैं तो फिर तो नाम की सुन्नी में हो ना, फिर नाम काम के तो नहीं हो। अच्छा एक चीज, अच्छा आगे की जो आयात है उनकी तो करनी थी ना अभी ट्रांसलेशन, तो अगर पढ़ने, अच्छा आयत नंबर 62 तक माशाल्लाह हो चुका है, तो नहीं तो आपने और आसानी, ठीक है। तो फिर हम अभी टाइम कितना है हमारे पास, कम से कम 10 मिनट है, तो हम आगे की भी शुरू कर देते हैं तफसीर, शायद जल्दी खत्म हो जाए इंशाल्लाह। काफी लंबी सूरत तो इतनी लंबी नहीं है जितनी इसके अंदर तशरीहात लगी हैं, लेकिन यकीनन बहुत काम की भी है और आप देख ही रही हैं कि बाकायदा बयान का सिलसिला भी इसी के ऊपर चल पड़ा है अभी। अच्छा इन आयात में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं और लजीना कुल अज़वाजका व बनातिका व निस क्या, ये पर्दे की फिर जो आयात अब रह गई थी अब ये भी यहाँ पे कवर हो जाती हैं पर्दे के अहकाम। युद्रीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, ठीक है कि अच्छा खुदा से तफसील से देख लेते हैं कि ऐ पैगंबर अपनी बीवियों से और अपनी साहिबजादियों से और दूसरे मुसलमानों की औरतों से भी कह दीजिए कि सर से नीची कर लिया करें अपने चेहरे के ऊपर थोड़ी सी अपनी चादरें, इससे जल्दी पहचान हो जाया करेगी तो आजार ना दी जाया करेंगी, यानी किसी जरूरत से बाहर निकलना पड़े तो चादर से सर और चेहरा भी ढांप छुपा लिया जाए, जैसे कि सूरह नूर के खत्म के करीब गैर मुतबर रिजातिम बिजीना में इसकी तफसीर रिवायत से गुजर चुकी है, क्योंकि कनीजों के लिए सर फी नफसी ही दाखिल सतर नहीं, ठीक है, यानी सर से मुराद जो सर के बाल होते हैं, जाहिर औरत के सर पर बाल होते हैं, तो बाल जो है ना वो सतर है, लेकिन कनीज के लिए सर के बाल या सर जो है वो सतर नहीं है। तो इससे फिर दोनों के दरमियान क्लियर डिस्टिंक्शन हो जाती है, आजाद औरतें जो है वो सर को ढांपती हैं और कनीज जो है वो सर को ढांपने की भी जरूरत नहीं होती है उसको। चेहरे खोलने में उनको आजाद औरतों से ज्यादा रुख्सत है, जिसकी वजह यह है कि वो अपने आका की खिदमत में लगी रहती हैं, इसलिए कामकाज के लिए उनको बाहर निकलने और चेहरा वगैरह खोलने की जरूरत ज्यादा पड़ती है, ठीक है, क्योंकि कामकाज वाले मामलात के अंदर जो है ना ये चेहरे का ढांपना जो होता है वो एक यानी एक मुश्किल क्रिएट करता है, लेकिन चूंकि बांदी का पर्पज ही उसका ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि उसने कामकाज करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए उसको बाहर निकलने की भी अल्लाह ताला ने आजादी दी है, और कामकाज के अंदर जो मुंह ढांपने वाला मामला होता है वो बड़ा यानी उसके अंदर एक मुश्किल हो सकती है, यानी कि खोल करके ही रखना जरूरी है कामकाज के लिए, ऐसा हर काम के लिए जरूरी नहीं होता, लेकिन जब घर से बाहर निकलते हैं तो फिर ऐसी नौबत आ जाती है कि जिसके अंदर चेहरा खोलना पड़े, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए जो है ना ये रुख्सत रखी है। तो इससे क्या पता लगा कि जो आजाद औरतें होती हैं ईमान वाली औरतें आजाद औरतें, तो उनके लिए बाहर निकलने का मामला ही नहीं रखा, ठीक है, कि जी हर वक्त ही बाहर निकलती रहें, जॉब पे जाती रहें, काम काज करती रहें, ठीक है, क्योंकि उनका मामला ही डिफरेंट है, क्योंकि उनका जॉब उनके जिंदगी का ये मकसद बनाया ही नहीं अल्लाह ताला ने। बांदियों का जिंदगी का मकसद ये बनाया तो रिलैक्सेशन भी दे रही, जब इनका बनाया ही नहीं तो इनके लिए रिलैक्सेशन की क्या जरूरत है, या इन अदर वर्ड्स दूसरी तरह से अगर इसको अप्रोच करें, जब रिलैक्सेशन नहीं बनाई, ठीक है ना, तो इससे भी ये बात साबित हो जाती है ना कि इनका बाहर निकलने का मकसद है ही नहीं, ठीक है, बखिलाफ आजाद औरतों के कि वो इतनी मजबूर नहीं, और चूंकि अवबाश लोग आजाद औरतों को छेड़ने की हिम्मत उनकी खानदानी वजाहत और हिमायत की वजह से ना करते थे, कनीजों को छेड़ते थे, تو بعض اوقات کنیزوں کے دھوکے میں آزاد عورتوں کو بھی چھیڑنے لگتے تھے. ٹھیک ہے, یعنی اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ اس معاشرے میں بھی موجود ہوتے تھے, اگرچہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر ان لوگوں کی تعداد کم ہوتی گئی. ٹھیک ہے, اور یہ معاشرہ بالآخر جا کر کے نا ایسے لوگوں سے پاک ہو گیا. لیکن یہ لوگ مکہ مکرمہ میں تو کثرت کے ساتھ ہوتے تھے, کیونکہ وہاں تو ایمان والے بہت ہی کم ہوتے تھے, اور مدینہ منورہ میں بھی لوگوں کو کنورٹ ہونے میں ٹائم لگا تھا. ٹھیک ہے, تو اس سے پہلے ایسے لوگ موجود ہوتے تھے جو کہ لوگ یعنی چھیڑ چھاڑ راستے میں لوگ عورتوں کو کیا کرتے تھے. اس لیے اس آیت نے آزاد عورتوں کو کنیزوں سے ممتاز کرنے کے لیے بھی, اور اس لیے بھی کہ سر اور گردن وغیرہ ان کا ستر میں داخل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج و بنات اور عام مسلمانوں کی بیویوں کو یہ حکم دیا کہ لمبی چادر میں مستور ہو کر نکلیں, جس کو سر سے کچھ نیچے چہرے پر لٹکا لیا کریں, جس کو اردو میں گھونگھٹ کرنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اچھا اس سے دو باتیں ایک تو سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو یہ احکامات حجاب کے جب تک نہیں آئے تھے تو کچھ آزاد عورتیں جو ہیں وہ نکلا کرتی تھیں, تو سطر تو وہ ڈھک لیا کرتی تھیں لیکن چہرہ تو نہیں ڈھکا کرتی تھی نا. تو اب سر کا ڈھکنا کچھ باندیاں بھی کر لیتی ہوں گی, تو اس وجہ سے باندیوں اور آزاد عورتوں میں تمیز کلیئر نہیں ہو پاتی تھی. ٹھیک ہے, کہ دیکھتے ہی پتہ لگ جائے کہ یہ آزاد عورت ہے یا یہ باندی ہے. ٹھیک ہے, تو جو اوباش لوگ ہوتے تھے تو پھر وہ آزاد عورتوں کو بھی باندیاں سمجھ کر کے یعنی اپنی آوازوں کا یا اپنی حرکتوں کا نشانہ بنا لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو اس چیز سے پھر یعنی یہ بھی جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی ایذا کا سبب بنتی تھیں. ایون جو غیرت مند صحابہ ہوتے تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے, ٹھیک ہے, تو ان کی بھی یہ یعنی ان کو یہ بات بہت گرا گزرتی تھی کہ آزاد عورتیں جو ہیں وہ یعنی ایسی کسی چیز کا وہ بنے نشانہ بنے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو وہ یعنی ایسا نہیں تھا کہ اس وقت جو ہے وہ بس اس طرح کا اگر کسی نے بھی فیل کیا تو اب جو ہے وہ پولیس گھوم رہی ہے. ٹھیک ہے, پولیس کا سسٹم نہیں تھا نا اس زمانے میں. ٹھیک ہے, کہ پولیس گھوم رہی ہے اور ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے جو ہے وہ پکڑ کر کے ان کو پھر سزائیں دی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے نا بجائے اس کے کہ پولیس کا سسٹم بنایا جائے, ٹھیک ہے, پولیس کا سسٹم بنانے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر پھر یعنی عورتوں کے اوپر یہ ریسٹرکشن رکھے کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ. ٹھیک ہے, آج کے دور میں کیا ہوتا ہے, آج کے دور میں الٹا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, کہ انڈیویجول سے نہیں کہا جاتا کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ, بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم پولیس سسٹم بنائیں گے, اور پولیس سسٹم کے اوپر پھر بہت زیادہ خرچہ کیا جاتا ہے, خرچہ بھی کیا جاتا ہے, ان کی ٹریننگ بھی بہت زیادہ کی جاتی ہے, اور ان سے جو ہے نا پھر وہ توقعات رکھی جاتی ہیں کہ جی وہ جو ہے وہ معاشرے کو ٹھیک چلائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کہ پولیس سسٹم بہت زیادہ جہاں پہ مضبوط ہے کرائمز وہاں بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی جیسے جیسے گویا کہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہیں, پولیس سسٹم بھی زیادہ سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن کرائمز بھی زیادہ سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کرمینلز جو ہیں وہ جرم کی شکل تو چینج کر لیتے ہیں, جرم کو چھوڑتے نہیں ہیں پولیس سسٹم کی وجہ سے. ٹھیک ہے, پولیس سسٹم کی وجہ سے جرم ختم نہیں ہوتا, بس جرم کی شکلیں چینج ہو جاتی ہیں, طریقے چینج ہو جاتے ہیں, انداز چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ سلوشن نہیں دیا, بلکہ اللہ تعالیٰ کا سلوشن پولیس سسٹم والا سلوشن جو ہے نا وہ تھوڑا ہے. ایکچولی ہے تو صحیح, چلو بھائی یہ یعنی قاضی کا سسٹم تو ہوتا ہے لیکن یہ تھوڑا ہے. زیادہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ لوگ خود احتیاط کریں. ٹھیک ہے نا, مرد بھی خود احتیاط کریں, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. ٹھیک ہے نا, اور عورتیں بھی احتیاط کریں, اور عورتوں کے اوپر حجاب کے اللہ تعالیٰ نے احکامات بھی ڈالے. ٹھیک ہے, کیونکہ عورتوں کی اللہ تعالیٰ نے خلقت ایسی بنائی کہ وہ اٹریکٹ کرتی ہے دوسرے کو, مردوں کی ایسی خلقت نہیں بنائی زیادہ کہ جو دوسروں کو اٹریکٹ کرتی ہو. ٹھیک ہے, اچھا دوسری چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ یہ جو ہے نا کہ جی انہوں نے فرمایا نا کہ کہاں کہاں پڑھا تھا ابھی
کہ یعنی یہ کانسیپٹ کہ جی جو آزاد عورتیں ہیں تو یہ آزاد عورتیں جو ہیں ان کے خاندانی تعلق کی وجہ سے، کہاں تھا یہ الفاظ نظر نہیں آ رہا ہے اب، ہاں خاندانی وجاہت اور حمایت کی وجہ سے نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ایک اور بات کیا سامنے آتی ہے کہ جو ایک انسانی معاشرہ ہوتا ہے نا اس کے اندر خاندان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، فیملیز کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اور یعنی باقاعدہ یعنی ایک 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 بڑا ٹرائبل سسٹم، ایک بڑی فیملی کا کانسیپٹ ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ یہ فلانے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ فلانے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ اسی وقت ہوتا ہے نا کہ جب خاندان بڑے بڑے ہوں، ٹھیک ہے، خاندان جو ہیں وہ ایک خاندانی شکل میں رہیں، خاندانی فارم میں رہیں، ٹھیک ہے، یہ انسانی معاشرے کو صحیح نظم پر چلانے کے لیے یہ خاندانی سسٹم جو ہے نا یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، خاندانی ایفیلیشن، ٹرائبل ایفیلیشن یہ بہت اہمیت رکھتی ہے، جس سے کہ انسانی معاشرہ جو ہے نا وہ ایک یعنی اس کو صحیح راستے پر چلانا آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیسے آسان ہو جاتا ہے کہ بھئی ایک جو ٹرائب ہوتا ہے نا تو ٹرائب میں سردار والا سسٹم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، سرداری والا سسٹم ہوتا ہے اور باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس سردار کے تابع ہوتے ہیں، یا بزرگ والا سسٹم ہوتا ہے، خاندان کے اندر ایک بزرگ ہوتے ہیں اور باقی لوگ جو ہے نا وہ ان کو بزرگ مانتے ہیں، تو اب اگر آپ کو لوگوں سے اجتماعی شکل میں کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو آپ کو ایک ایک لفظ کو، ایک ایک بندے کو پکڑ پکڑ کر کے اس کو کنونس نہیں کرنا پڑتا، بلکہ آپ جو اس کے بڑے ہیں نا ان کو کنونس کرنا ہوتا ہے، جب وہ کنونس ہو جاتے ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے تو پھر سارے لوگ کنونس ہو جاتے ہیں، سارے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ایک آسان سسٹم ہے، اور یہ سسٹم جو ہے وہ دنیا میں ہمیشہ سے رائج تھا، یہ جو انڈسٹریلائزیشن آئی ہے نا، ٹھیک ہے، انڈسٹریلائزیشن آئی اور یہ جو غیر مسلم اقوام غالب آ گئیں ساری دنیا کے اوپر، تو اس میں جہاں دوسرے بہت ساری مصیبتیں اور پرابلمز جنم لی ہیں، اس سے ایک بڑی پرابلم یہ بھی جنم لیا ہے کہ یہ جو ٹرائبل سسٹم ہے نا، اس ٹرائبل سسٹم کو، اس فیبرک کو انہوں نے بریک کیا ہے، ٹھیک ہے، سوسائٹی کے اندر یہ ٹرائبل فیبرک جو ہے نا یہ بریک ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ بڑی بڑی جو فیملیز والا سسٹم تھا نا، کمیونٹیز جس کو کہتے ہیں، پوری بڑی 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 کمیونٹیز، کچھ جگہوں پہ کمیونٹی کہتے ہیں، کہیں پہ قبائل کہتے ہیں، کہیں پہ جو ہے وہ اس کو شعوب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ڈیوائڈ کیا تھا، یہ اب نہیں ہے یا بہت کم رہ گئی ہیں، بہت کم جگہوں پہ رہ گئی ہیں، ٹھیک ہے، تو اب یہ چونکہ ختم ہو گئی ہے نا، تو اب ایوری ون از آن از اون، چھوٹے چھوٹے گھرانے، چھوٹی چھوٹی فیملیز ہیں، ایک باپ، ایک ماں اور چار پانچ بچے یا ایک دو بچے، ٹھیک ہے نا، بس یہی ایک فیملی ہے، باقی لوگ آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے پیچھے جا کر کے مزید کنیکشن جو ہیں وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں، تقریباً ختم ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے نا معاشرہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ بے ربطی کا شکار ہو گیا، ٹھیک ہے، پہلے کیا ہوتا تھا کہ اس کی اتنی اہمیت ہوتی تھی کہ لوگ جو ہے نا وہ کوئی بھی یعنی جس کو کہتے ہیں نا کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، ٹھیک ہے، وہ عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ سے بھی ڈرتے تھے کہ اگر یہ اس یعنی کسی اچھے خاندان کی عورت ہوئی تو ہمارے لیے مصیبت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر پورا خاندان ہمارے خلاف ہو جائے گا، اور مردوں کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ یعنی وہ دوسری قسم کی چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے مردوں کے ساتھ، اس سے بھی لوگ جو ہے نا ذرا پیچھے رہتے تھے، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے جو اذیتیں پہنچائیں لیکن اس کے اندر بھی ایک لمٹ رہی، وہ اتنی اذیتیں نہیں پہنچا سکے جتنی کہ وہ پہنچانا چاہتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، ٹھیک ہے، یا جتنی اذیتیں انہوں نے غلاموں کو پہنچائیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچائیں، رائٹ، یا اس طرح کے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسی انہوں نے اذیتیں پہنچائیں نا، فزیکل اذیتیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ویسی فزیکل اذیتیں نہیں پہنچا سکے، اور اس کی کیا وجہ بنتی تھی آپ کو پتا ہے کہ خاندان جا
چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ بھی مانتا ہو پھر بھی وہ اس خاندان سپورٹ کرتا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ صرف عورتوں کے ساتھ نہیں تھا کہ جو عورتوں کو چھیڑ چھاڑ کرنے سے جو ہے وہ رکتے تھے خاندانی ایفیلیشن کی وجہ سے, بلکہ مردوں کو بھی جو ہے نا وہ زیادہ تکلیف پہنچانے سے لوگ پیچھے رہتے تھے خاندانی ایفیلیشن کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو دو باتیں تھیں, ایک تو یہ کہ پولیس سسٹم کے اوپر زیادہ انویسٹمنٹ یہ ہمارے دین کا کی تعلیم نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی دین کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا سسٹم, اور اللہ تعالیٰ کون ہے اس انسان کو اور اس انسانی معاشرے کو بنانے والے, تو اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو زیادہ پرائیورٹی دی وہی ہمارے حق میں بہتر ہے نا. تو پولیس سسٹم جو ہے نا یہ انسانی معاشرے کے حق میں زیادہ بہتر چیز نہیں ہے, بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان خود جو ہے وہ اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کر کے رکھے. ٹھیک ہے نا, چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں, دونوں کو ریسٹرکٹ کرنے کے طریقے اللہ تعالیٰ نے سکھلا دیے. ٹھیک ہے, اب یہ کافروں کو تو یہ بات نہ سننی ہوتی ہے نہ ان کو سمجھ میں آتی ہے نہ وہ مانتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے بےچارے جو ہیں وہ پولیس سسٹم کے اوپر ہی ساری محنت. اب انڈیا کے اندر کیا ہوتا ہے, یہ جو ریپ ہوتے ہیں کوئی کبھی کوئی فورنر عورت آ رہی ہے اس کو ریپ کیا جا رہا ہے, کبھی بچوں کو ریپ کیا جا رہا ہے, کبھی کسی کو ریپ کیا جا رہا ہے, تو اگر کوئی غلطی سے کہہ بھی دیتے نا, کبھی تو یہ ہندو لیڈرز نے بھی یہ باتیں کہیں کہ لڑکیوں کو چاہیے کہ جو اچھے ڈریس پہنے, پورے ڈریس پہنے, اس طرح سے نہ گھما پھرا کریں, تو پوری قوم جو ہے وہ ان کے خلاف ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, مولوی تو کچھ کہتے ہی نہیں ہے ڈر کے مارے, رائٹ, وہ تو ہندو لیڈر کہہ دیتے ہیں ڈر کے مارے کہ جی عورتوں کی لباس جو ہے وہ ایسے ہو گئے تو اب کیا ہو. ٹھیک ہے, تو لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. یعنی کوئی اپنے آپ کو نہیں ریسٹرکٹ کرنا چاہتا, کوئی اپنے جو ہے خواہشات کے اوپر پابندی نہیں لگانا چاہتا. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے پھر اس کے بعد معاشرے میں کوئی تبدیلی کوئی امپروومنٹ کے کوئی چانسز نہیں رہ جاتے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر پھر ہم کلاس روکتے ہیں, انشاءاللہ باقی کلاس میں پڑھیں گے. کوئی سوال ہے کسی کو؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.